الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے اور انہیں زمین میں خلافت اور نیابت عطا فرمائی ہے، اس وقت سے ایک کشمکش اس دنیا میں جاری ہے اور یہ رفتہ رفتہ اپنے عروج کو پہنچے گی، جبکہ ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور دوسری طرف دجال شیطان ہوگا۔ یہ جو کشمکش ہے یہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان ہے۔ خیر کی قوت حضرت آدم علیہ السلام تھے اور شر کی قوت ابلیس لعین تھا۔ جو خیر کی قوت ہے وہ معاشرے میں ایمان اور شرم و حیا کا پرچار کر رہی ہے، اور جو شر کی قوت ہے وہ معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اگر ایک ختم ہو جائے تو دوسری بھی نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم، ایمان اگر نہیں ہے تو حیا ختم۔ اس لیے جتنے بھی شیطان اور اس کے ایجنٹ ہیں وہ اس بات کے درپے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جائے، فحاشی پھیلائی جائے، عریانی پھیلائی جائے، اس سے ان کا کام ہو جائے گا، اس سے لوگوں میں ایمان ختم ہوگا، اور ایمان ختم ہوگا تو وہ شیطان کے ساتھی بن جائے گا۔ تو آپ کو نظر آئے گا کہ معاشرے میں دو قوتیں ہیں، ازل سے ہیں، آج بھی ہیں، اور قیامت کے قریب جو بڑا مارکہ ہونے والا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا، اس وقت تک یہ قوتیں جاری رہیں چلتی رہیں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو اس سے وہ شر کی قوت، اس کا خاتمہ ہوگا۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم خیر کی قوت میں شامل ہوں. اور خیر کی قوت کا کام ہے دنیا میں ایمان کی دعوت دینا اور حیا اور شرم اس کی اقدار کو عام کرنا, یہ اللہ کا کام ہے. جمعے میں ہر جمعے کو آپ یہ آیت سنتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے, برائی سے اور ہر قسم کی زیادتی سے. تو بے حیائی سے روکنا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ والوں کا کام ہے. دوسری طرف قرآن مجید کئی جگہ یہ بات بیان کرتا ہے شیطان کے بارے میں کہ یامرکم بالفحشاء والمنکر, شیطان تمہیں حکم دیتا ہے فحاشی کا اور برائی کا. سورہ بقرہ میں یہ مضمون ہے, سورہ نور میں یہ مضمون ہے کہ ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفحشاء والمنکر, جو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو جان لے کہ شیطان تو فحاشی اور برائی کا ہی حکم دیتا ہے. اب مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کی پارٹی میں ہیں, حزب اللہ میں ہیں اللہ کی پارٹی میں ہیں, یا حزب الشیطان میں ہیں شیطان کی پارٹی میں, ہم کیا پھیلا رہے ہیں؟ ہم معاشرے میں شرم و حیا کی اقدار کو عام کر رہے ہیں یا معاشرے میں بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں؟ ناراض نہ ہوئیے گا, آج ہماری اکثریت وہ شیطان کی پارٹی والا کام کر رہی ہے, وہ معاشرے میں بے حیائی کو پھیلا رہی ہے. ہماری اپنی بیٹیاں ہیں, ہماری اپنی بہنیں ہیں, ہمارے اپنے گھر کی خواتین ہیں, جب وہ گھر سے نکلتی ہیں بے پردہ, پھر وہ جو بڑا بن ٹھن کے نکلتی ہیں, وہ معاشرے میں کیا دعوت دے رہی ہوتی ہیں, اس سے معاشرے میں کیا پیغام جا رہا ہوتا ہے. جب ایک غیر مرد دیکھتا ہے ایک بے پردہ عورت کو اور خاص طور پر بنی ٹھنی عورت کو, تو اس سے کیا اس کے جذبات میں کشتال پیدا ہوتا ہے, کیا چیز پھیلا رہے ہیں؟ کافروں کی بیٹیاں تو نہیں ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں. اکبر الہ‌آبادی نے اس پر مرثیہ کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے, نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. تو ہمارے آباء اجداد ان کے پردے بڑے مثالی تھے. ہم نے بھی سنا ہے بزرگوں سے ہندوستان میں کہ جب عورتیں گھر سے نکل کر ٹانگے میں بیٹھتی تھیں تو گھر کے دروازے سے لے کے ٹانگے تک چادر تانی جاتی تھی, تاکہ عورت بالکل چھپ کر, عورت کا مطلب یہ چھپائی ہوئی چیز, مستور مستورات, وہ شے جو چھپائی جائے. لیکن آج انہی عورتوں کی پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, جو کہ نیم اڑیاں لباس میں بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے پردے تو بڑے مثالی تھے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد اس وقت کیفیت کیا ہے وہ آپ سب کے لیے. خاص طور پر میڈیا کے ذریعے سے بڑے منظم انداز سے شیطان اور اس کے ٹولے نے بے حیائی پھیلائی ہے. پہلے ریڈیو آیا, گھر گھر پہنچ گیا, گاؤں گاؤں پہنچ گیا, اس کے ذریعے سے گانے, فلمیں, ڈرامے, یہی بےہودگی اس کے ذریعے سے عام کی گئی. پھر ٹیلی ویژن آیا, تو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تو اور زیادہ. اس کے بعد پھر وی سی آر آیا اور اس کے ذریعے سے گھر گھر سینما گھر بن گیا, ورنہ پہلے سینما میں جاتے تھے فلم دیکھنے کے لیے پیسہ بھی لگتا تھا اور ذرا محنت بھی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر کمپیوٹر کے ذریعے سے تو بالکل آخری حد ہے, اور اکثر و بیشتر ہم غور بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے تنہائی میں راتوں کو دیر تک بیٹھ کر جب بیٹھے ہوتے ہیں کمپیوٹر پر اور نیٹ پر, تو کیا چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کس کس طرح کی خرافات وہ دیکھ کر اور کیا ان کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر میرے گھر پر ٹی وی کے ذریعے سے, نیٹ کے ذریعے سے, کیبل کے ذریعے سے, ڈش کے ذریعے سے گندگی اگر پھیل رہی ہے, تو میں پھر کس کی پارٹی میں ہوں؟ آپ خود سوچیے, فیصلہ میں خود کرنا چاہیے. کسی اور کی طرف کوئی نہ دیکھے, ہر بھائی اپنے گربان میں جھانک کر دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں وہ جی ہم تو صرف بس خبریں دیکھ لیتے ہیں, میچ دیکھ لیتے ہیں. کیا خبریں بالکل پاکیزہ ہوتی ہیں؟ کیا خبریں جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہیں؟ کیا میچ بہت پاکیزہ ہوتے ہیں؟ کیا میچ کے درمیان جو اشتہارات آتے ہیں, جو میچ میں تماشائیوں کے مناظر آتے ہیں, کیا بڑے صاف ستھرے پاکیزہ ہوتے ہیں؟ بہرحال یہ ہے کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کی پارٹی ہے جو معاشرے میں شرم و حیا پھیلا رہی ہے, اور ایک طرف شیطان اور اس کی پارٹی ہے جو معاشرے میں بےہودگی اور بے حیائی پھیلا رہی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کا کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے تنظیم اسلامی ہر کچھ عرصے بعد, ویسے تو مستقل بھی یہ کام ہمارا چل رہا ہے, لیکن ذرا لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ایک مہم چلاتے ہیں اور لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ دیکھو کون سا کام ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ایک مہم اس وقت بھی ہم نے شروع کر رکھی ہے پورے پاکستان میں، ابھی پروگرام کے بعد آپ کو اس کے ہینڈلز مل جائیں گے. میری درخواست ہے کہ ہینڈل خود بھی پڑھیے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے گا، اور سنت کے مطابق جیسے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی خواتین کو جمع کر کے دعوت دی تھی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہ سکوں گا. اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں روز قیامت تمہارے کچھ کام نہ سکوں گا. تو اپنے گھر کی خواتین کو بٹھائیے اور اس کے بعد ان کے سامنے یہ پورا پڑھیے، ان کو بتائیے کہ یہ ہے قرآن اور سنت کی ہدایات اور ہم کر کیا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاشرے میں اچھی روایات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اس سلسلے میں ہم سورہ اعراف کا تیسرا رکوع پڑھیں گے. سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے قصہ آدم و ابلیس. ویسے یہ قصہ قرآن پاک میں 7 دفعہ آیا ہے لیکن سب سے زیادہ تفصیل اسی مقام پر ہے اس قصے کی، سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں. یہاں پر اللہ نے بتایا کہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اما حوا سلام علیہا کو جنت سے نکلوایا تو اس نے کیا کیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر جنت میں بھیجا تھا، ورنہ آدم علیہ السلام نے آنا زمین پر ہی تھا. یہ تصور غلط ہے کہ بطور سزا ان کو زمین پر بھیجا گیا ہے، نہیں، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے، لیکن ایک آزمائش کرانی تھی کہ زمین پر کس قسم کا امتحان ہوگا اور جو شر کی قوت ہے شیطان اور اس کے ایجنٹ ہیں وہ کیسے بہکائیں گے، کیسے ورگلائیں گے، کیسے سیدھے رستے سے ہٹائیں گے. ایک تجربہ کرانے کے لیے ایک آزمائشی جنت میں آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اس کے بعد ان کو وہی امتحان دیا گیا جو ہمارا دنیا میں امتحان ہے. جیسے دنیا میں ہمارا امتحان ہے کہ بہت ساری چیزیں حلال ہیں، جائز ہیں، یہ تم کھا سکتے ہو، یہ تم دیکھ سکتے ہو، یہ تم سن سکتے ہو، لیکن یہ چیز منع ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا دیکھنا حرام ہے، اس چیز کا سننا حرام ہے. تو جنت میں بھی کہا گیا کہ سب حلال ہے، صرف یہ درخت ہے، یہ درخت حرام ہے، اس کے قریب مت جانا. اب شیطان ہیلے بہانے سے اسی درخت کے پاس لے کر گیا اور اس کے بعد اس نے دھوکہ دیا کہ اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. فاضلہما الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، آدم علیہ السلام کو بھی اما حوا کو بھی. اب جیسے ہی ان دونوں نے بھول کر اس پھل کو چکھا، اللہ تعالیٰ اس سورت کے زرگوں میں فرماتے ہیں کہ ایک دم انہیں اپنی شرمگاہوں کے کھلنے کا احساس ہوا، محسوس ہوا کہ ایک دم جنسی جذبات ہمارے مشتعل ہو گئے اور اپنی شرمگاہیں انہیں کھلی ہوئی محسوس ہوئی. فطرت میں چونکہ انسان کے اللہ نے حیا رکھی ہے، فَتَفِقَ يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو دونوں جلدی جلدی جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے، اپنا سطر چھپانے لگے. لیکن اللہ نے بتا دیا کہ شیطان اور اس کا ٹولہ کرے گا کیا کہ وہ تمہیں اسی طرح سے تمہارا لباس اتروائے گا، وہ اسی طریقے پر تمہیں اوریاں کرے گا، تمہیں فحاشی کی طرف لے کر جائے گا جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. یہی مضمون آ رہا ہے ہمارے سامنے اب سورۃ الاعراف کے تیسرے رکوع میں. مزید بات واضح ہو جائے گی جب ہم آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر وہ لباس نازل کیا ہے، اتارا ہے، جو کہ چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور اس میں تمہارے لیے ایک آرائش، ایک زیب و زینت اختیار کرنے کا بھی سامان ہے. لباس کے دونوں فائدے ہیں، اس سے ہمارا سطر بھی چھپ جاتا ہے اور لباس سے ہی انسان زیب و زینت حاصل کرتا ہے. جیسا ذوق ہے ویسا انسان لباس پہنتا ہے، اچھا لباس پہننا کو منع نہیں، جیسا انسان کا ذوق ہے ویسے پہنے. ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اچھا لباس پہننا تکبر کی علامت ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تکبر تو یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق آئے اور انسان اسے قبول نہ کرے، اس کی انا رکاوٹ بن جائے کہ نہیں میں نے اس کی بات مان لی تو میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہو گیا، میں نے اس کو بڑا مان لیا. اور نمبر دو, دوسروں کو گھٹیا سمجھنا, بطر الحق وغمت الناس, یہ تکبر ہے. تو لباس کے دو فائدے ہیں, اس سے انسان زیب و زینت بھی اختیار کرتا ہے اور اس سے ہمارا ستر بھی ڈھانپا جاتا ہے. تو لباس یواری سوآتکم, ہم نے تم پر وہ لباس اتارا ہے جو چھپاتا ہے تمہارے ستر کو, وریشا, اور جس میں تمہارے لیے آرائش, زیبائش, سجاوٹ, زیب و زینت, اس کا بھی سامان ہے. ولباس التقوی ذالک خیر, اب یہ ہے بڑی کانٹے کی بات, جو تقوی کا لباس ہے وہ بہتر ہے. اب تقوی کا لباس کیا ہے یہ نوٹ کیجئے. نمبر ایک, تقوی کا لباس یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو, اس کی وجہ سے واقعی ہمارا ستر چھپ جائے. اب ہمارے ہاں بہت سارے بہنوں اور بھائیوں کو ستر کا بھی پتہ نہیں کہ ستر ہوتا کیا ہے, لہذا ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ بہت سے لوگ ستر کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے. مرد کا ستر ہے ناف سے لے کے اور گھٹنے سمیت جسم کا حصہ, یہ حصہ اسے ہر وقت چھپانا ہے, تنہائی میں بھی چھپانا ہے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم تنہائی میں بلا زور و ستر کھول لیا کریں, کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے, اس سے بھی شرماؤ. اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے. ہاں ضرورت ہے, نہانا ہے یا رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو مجبوری ہے, اس کے علاوہ تنہائی میں بھی ستر چھپانا, یہ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا جسم کا حصہ. اور عورت کا ستر عورت کے لیے یہی ہے, ایک عورت دوسری عورت سے ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ہمیشہ چھپائے گی. البتہ یہ ہے کہ عورت کا ستر محرم مرد سے کیا ہے, اپنے جوان بیٹے سے, اپنے جوان بھائی سے, اپنے والد سے, وہ ہے چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں چھوڑ کے باقی پورا جسم. یہاں تک کہ جوان عورت کو اپنے باپ سے سر کے بال بھی چھپانا, گھر پہ بھی اسکارف پہننا, اسی طریقے پر اپنے جوان بیٹے سے, اپنے جوان بھائی سے وہ پورا جسم چھپائے گی سوائے چہرے کے, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں. پھر ایک ہے حجاب, وہ ایک الگ حکم ہے. حجاب جو ہے وہ ہے نامحرم مردوں سے. نامحرم مردوں سے تو عورت اپنے پورے جسم کو چھپائے گی, اس میں چہرے کو بھی, ہاتھوں کو بھی اور پاؤں کو بھی. با عمل جو خواتین ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ دستانے پہنے ہوئے ہوتی ہیں. مریم ایک خاتون تھیں جو امریکہ میں مسلمان ہوئیں اور جب پاکستان آئیں تو یہاں پر وہ پورے شرعی پردے میں تھی. تو یہاں کی ایک خاتون نے ان سے پوچھا, وہ ہماری پاکستانی خاتون تھی, پردے کا پورا اہتمام نہیں تھا, کہ اتنی سختی کیوں کر رہی ہیں آپ, اتنی سختی تو نہیں ہے اسلام میں. بڑا پیارا جواب دیا مریم نے, کہ مریم جمیل, کہ تم ہو مسلمان بائی چانس, ہم ہوئے ہیں مسلمان بائی چوائس. تو تمہیں نہیں پتا کہ اسلام کی اصل اہمیت کیا ہے اور پردے کے احکامات میں عورت کی کتنی ناموس کی حفاظت ہے. ہم یورپ کے اندر زندگی گزار کر آ چکے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ اس بے پردگی سے عورت کتنی خطرات میں ہوتی ہے, کیسی گندی گندی نگاہیں جو ہے وہ ہوس کے تیر اس کے اوپر ڈال رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پردہ الگ ہے اور ستر الگ ہے. ابھی میں ستر کی بات کر رہا ہوں. ستر یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ, دونوں ہاتھ, دونوں پاؤں کے علاوہ پورا جسم چھپائے گی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو پورے ستر کو چھپا دے. ہمارے ہاں مرد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گھر میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو نیکر پہن کے کر رہے ہوتے ہیں, سوتے ہیں رات کو تو نیکر پہن کے سو رہے ہیں, گھٹنے ننگے ہیں. اور میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ صبح بچے کو والد صاحب اسکول چھوڑنے آ رہے ہیں موٹر سائیکل پر, وہی رات والا لباس پہنا ہوا ہے, نیکر پہنی ہوئی ہے, بچہ بیٹھا ہوا ہے آگے. اسی طریقے پر جاگنگ کر رہے ہیں تو نیکر پہن کے جاگنگ ہو رہی ہے. ساحل پر آپ چلے جائیے, یا یہ ہے کہ جو بڑے پوش علاقے ڈیفینس وغیرہ وہاں کے پارکوں میں چلے جائیں تو نیکر پہنے ہوئے جو ہے وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں. کبھی پکنک پر جانا ہے تو وہاں ارادہ ہے سوئمنگ کا تو یہیں سے نیکر پہن لیتے ہیں, اور بس میں بیٹھے ہوئے نیکر پہنے ہوئے. تو یہ کیا ہے, ہمیں ستر کے احکامات کا علم نہیں. ہر وقت ہمارا گھٹنوں سے لے کے ناف تک کا جسم کا حصہ یہ چھپا ہونا چاہیے. یہی نماز کے لیے بھی فرض ہے. نماز کے جو 14 فرائض ہیں, ایک فرض ہے کہ یہ جو ہے وہ ستر کی حفاظت, ستر پورا ڈھپا ہوا ہو. عورت اگر نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر اس کے بال جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں, یا ایسا باریک دوپٹہ پہنا ہوا ہے کہ بال نظر آ رہے ہیں, اس سے بھی اس کی نماز نہیں ہوگی. تو ستر یہ ضروری ہے نماز کے حوالے سے بھی. اور سوال پوچھا جاتا ہے بعض اوقات طلبہ سے کہ وہ کون سا فرض ہے جو نماز میں بھی ضروری ہے, نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے.
تو کہا جاتا ہے کہ حفاظت ستر یہ ایسا فرض ہے جو نماز میں بھی ضروری ہے، نماز کے علاوہ بھی ضروری ہے. تو نمبر ایک، لباس ساتر ہو، اس سے پورا ستر چھپ جائے. نمبر دو، ستر کے حوالے سے ہی لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے ستر جھلک رہا ہو. حدیث میں آتا ہے کہ بعض عورتوں پر اللہ لعنت فرمائے گا کہ جو لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، اتنا باریک لباس پہنا ہوا ہے کہ جسے مندر سے نظر آ رہا ہے، تو کیا فائدہ اس لباس کو پہننے کا. نمبر تین، ستر کے حوالے سے ہی لباس اتنا ڈھیلا ہو کہ واقع ستر چھپ جائے. لباس اگر چست ہے، جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، تو وہ بھی ساتر کائیں پھر. جینس کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اب آپ خود سوچیے اتنی ٹائٹ پتلونیں ہوتی ہیں کہ اس میں ستر چھپتا نہیں. آدمی رکو کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اس کے سارے اعضاء نمایاں ہو جاتے ہیں، اس کے سارے خد و خال نمایاں ہو جاتے ہیں. تو لباس وہ بھی تو ڈھیلا ڈالا ہو، ایسا لباس کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے کہ جسم کے حصے کہاں ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا شلوار قمیض کا لباس، گو کہ ہم یہ نہیں کہتے یہی مسنون لباس ہے، لیکن یہ زیادہ ساتر ہے مغربی لباس. مغربی لباس بھی اگر ڈھیلی ڈھالی پتلونی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو لباس ہے یہ زیادہ ساتر ہے. اور ہم مغربی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اپنی غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے. کبھی آپ نے ہندوستان کے وزیر اعظم کو دیکھا ہے کہ وہ مغربی لباس میں ہو؟ انہیں اپنے لباس، اپنے کلچر پر فخر ہے. اور بھی آپ دیکھیں دنیا میں، ہم پاکستانی ایسے غلام ہیں کہ ہم بولتے بھی انگریزی ہیں اور ہم لباس بھی سارے کا سارا انہیں کا پہنتے ہیں. ورنہ ایک میٹنگ میں ایک صاحب نے بتایا کہ چائنا کے وزیر اعظم کانفرنس میں شریک تھے، جب تک گفتگو ہوتی رہی سرکاری تو انہوں نے انگریزی نہیں بولی، وہ چائنیز زبان میں بات کرتے رہے اور ترجمان ترجمہ کرتا رہا. جب سرکاری میٹنگ ختم ہو گئی، اب چائنا کے وزیر اعظم نے انگریزی بولنا شروع کر دی. تو پاکستانی جو افسر تھے، پوچھا کہ آپ پہلے انگریزی کیوں نہیں بول رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ چائنا والے گونگے نہیں ہیں، ہماری اپنی زبان ہے، ان کو اپنی زبان پر، اپنے کلچر پر فخر ہے، اور ہم ہیں غلام در غلام، یہ ہمارا حال ہے. تو ہم پاکستانی پتلون کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے اندر وہ انگریز کی غلامی دسی ہوئی ہے. وضع میں تم ہو نصارت و تمدن میں غنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. لیکن بہرحال اس کے باوجود اگر وہ پتلون ڈھیلی ڈھالی ہے اور اس سے جسم کے اعضاء نمایاں نہیں ہو رہے، تو بہرحال پہننا کو حرام نہیں ہے، منع نہیں. اسلام میں یہ نہیں کہ مخصوص لباس ہے، اسلام صرف لباس کی شرائط دے دیتا ہے کہ یہ شرائط لباس کی یہ پوری ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. نمبر تین، لباس میں تکبر نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ جن کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے تو ان کے ٹخنے قیامت کے دن آگ میں جلائے جائیں گے، کیونکہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے بڑے سردار لمبے لمبے چوغے پہنتے تھے اور گھٹنوں کے نیچے تک کپڑا زمین پر رگڑتا ہوا جا رہا ہے، تکبر کی علامت. تو لہٰذا کوئی لباس سے اگر تکبر کا اظہار کر رہا ہے، وہ اونچا سا ترا پہنا ہوا ہے اور پوری محفل میں نمایاں ہو رہا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو منع ہے، لباس میں تکبر کا اظہار نہ ہو. پھر لباس میں اسراف نہ ہو. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف لباس کی ڈیزائننگ پر. اچھا لباس پہننا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا یہ ہے کہ دو تین جوڑوں سے کام چل سکتا ہے، بازو کو اچھے دو تین جوڑے بنا لو، چار جوڑے بنا لو، لیکن یہ ہے کہ درجنوں جوڑے گھر پہ پڑے ہوئے ہیں، اب یہ جو ہے یہ ہے اسراف، اس سے بھی منع کیا گیا. تو لباس ساتر ہو، لباس میں تکبر نہ ہو، لباس میں اسراف نہ ہو. مرد عورتوں کا سا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں کا سا لباس نہ پہنے. مردوں کے لیے خالص ریشم کا لباس حرام ہے، مردوں کے لیے خالص سرخ رنگ کا لباس حرام ہے. یہ ہے لباس التقوی کی شرائط. تو فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر، جو تقوی کا لباس ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ ہے اللہ کی آیتوں میں سے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. یہ آیتیں صرف اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو پڑھ کے تم ثواب کما لو یا اپنے مرحومین کو پڑھ پڑھ کے بخش دو. ہم نے قرآن مجید کا یہی مطلب رکھا ہوا ہے کہ یا تو پڑھتے ہیں تاکہ ثواب مل جائے، سمجھنا نہیں، اور یا پھر جب کوئی عزیز فوت ہو گیا تو اس میں پڑھ دیا، بڑے فخر سے کہتے ہیں قبرستان میں کہ جناب 40 قرآن بخشے گئے، 45 قرآن بخشے گئے. لیکن یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، پیغام کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں. فرمایا اس لیے یہ آیتیں اللہ نے اتاری ہے لعلہم یذکرون، تاکہ اس سے وہ نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، ان آیات کے احکامات پر عمل کریں. سمجھیں گے تو عمل ہوگا، ہم قرآن مجید کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اس کے بعد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جنت سے نکلوایا کر کے رہا تھا. ینزع عنہما لباسہما، وہ ان کے لباس اترواتا تھا. لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا. یہ اس نے جنت میں حرکت کی تھی، یہی حرکت آج شیطان کے ایجنٹ کر رہے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو ہر گانے کا اکثر و بیشتر جو مقصد ہے وہ کیا ہے، کہانی کیا اس میں، وہ پیار محبت کی کہانی. ہر ڈرامے کا یہی موضوع، ہر فلم کا یہی موضوع. اور اس کے بعد پھر اشتہارات دیکھیے، سائن بورڈز پر دیکھیے، شیطانوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے اور جج کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ کتنی بے حیائی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ رستہ رستہ، پہلے جو ہے وہ دوپٹہ ہوتا تھا سر پہ، وہ دوپٹہ سر سے اتر کے گلے میں آ گیا، گلے سے اترنے کے بعد وہ صرف ایک کندھے پر آ گیا، پھر کندھے سے بالکل غائب ہو گیا دوپٹہ غائب. اس کے بعد اس نے دیکھا یہ اتنی بہائی کو قبول کرنے کے عادی ہیں. اب اس کے بعد ہاف آستین کے جو ہے وہ کمیزیں عورتوں کی اشتہارات میں آنا شروع ہوئی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پوری آستین غائب، اور صرف جو ہے وہ بس بغیر آستین کے یہ چیزیں آج نمایاں ہیں. اب اس کے بعد بدبختوں نے سینہ کھولنا شروع کیا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنی ڈوز انہوں نے قبول کر لی ہے، اب اس سے اگلا، اب اس سے اگلا، اب اس سے اگلا. یہ ہیں بدبخت فیشن ڈیزائنر، کہ جن کو فیشن ڈیزائنر کے نام سے جن کی عزت کی جاتی ہے اور بڑا ان کو اونچا نام دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں ماریا بھی ہیں، یہ فلاں ہیں اور یہ بہترین فیشن ڈیزائنر ہیں. ان شیطانوں کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنی بےہودگی یہ جذب کرنے کے اب قابل ہیں، اسی حساب سے سائن بورڈز بنتے ہیں، اشتہارات بنتے ہیں، اسی حساب سے بڑی بڑی تقریبات میں عورتیں آتی ہیں. ہمارے ہاں جو ایک فاحش عورت کو بھی آسکر ایوارڈ دیا گیا ہے، اس کی آپ اخبار میں اگر تصویر دیکھیں تو کیسی بےہودہ تصویر آئی تھی. اور آپ ان جیسے ہو جائیں تو آپ کو ایوارڈ بھی ملیں گے. لن ترضا انکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، تم سے یہودی عیسائی کبھی خوش نہیں ہوتے جب تک کہ تم ان کے طریقے کی پیروی نہ کرو. آپ بے حیا ہو جائیں آپ کو آسکر ریوارڈ ملے گا، اور بہت بڑے آپ کو ریوارڈ ملیں گے. اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ پاکی قوم کی ایک بیٹی کو ایوارڈ ملا ہے. قوم کی بیٹی نے کیا کیا ہے؟ قوم کی بیٹی نے پورے ملک کو بدنام کیا ہے. گویا اس ملک میں تو عورتوں پر تیزاب ہی پھینکا جاتا ہے، یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ یہاں پر تیزاب پھینکا جاتا ہے. اس نے اس پر ایک فلم بنا دی اور اس کے بعد جو ہے وہ واہ واہ ہو گئی، ایک عورت کی واہ واہ ہو گئی، فاحشہ عورت کی، اور پورے ملک کو اس کے ذریعے سے بدنام کیا گیا کہ یہ ہے یہ اسلام پر کے نام پر بننے والے ملک کا کلچر. بہرحال یہ ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، اور اس قدر ظالم ہیں یہ بدبخت کہ مرد کا لباس وہ تو آپ دیکھیں مغربی کلچر میں تو خوب ہے، یعنی اس نے تھری پیس پہنا ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ پینٹ شرٹ ہے، پینٹ شرٹ کے اوپر ایک کوٹ ہی ہے، اس کے اوپر ایک کوٹ ہے، اوپر سے ٹائی سے اور اس کو باندھا ہوا ہے. اور بیچاری عورت کا لباس جو ہے وہ اسکرٹ اور کم سے کم ہے، سردی ہو تب بھی، سردی میں بھی وہ بیچاری نیم اڑیا لباس پہن کر آ رہی ہے. اور نعرہ کس کا ہے؟ مساوات مرد و زن کا. یہ کون سی مساوات ہے کہ تم عورت کو تو جو ہے وہ کم سے کم لباس کر کے اور اس کو تم پریشان کرو، اور خود تم جو ہے وہ اپنا لباس پورے کا پورا مکمل ڈریس رکھو. فرمایا ینزع عنہما لباسہما، یہ ان کا لباس اترواتا تھا. لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے. انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. اس آیت کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ شیطان بھی جن ہے، اس کا قبیلہ، اس کی پوری، اس کا ٹولہ بھی جن ہے، اور جنات ہمیں نظر نہیں آتے. جن کا مطلب بھی ہوتا ہے ایسی شے جو نظر نہ آئے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا ٹولہ جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے، لیکن وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. مراد یہ ہے کہ وہ روپ بدل کر، بھیس بدل کر آتے ہیں، وہ تمہارے بڑے خیرخواہ بن کر آتے ہیں، تم انہیں خیرخواہ سمجھ رہے ہوتے ہو، تم انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہو، وہ کسی اور اپنے مشن پر ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فنکار ہے، یہ ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے. 23 مارچ کو ہم ان فنکاروں کو پاکستان کے بڑے بڑے اعزازات بھی دیتے ہیں. وہ فنکار نہیں ہے، وہ میراثی ہے، اور وہ اپنے فن کے ذریعے سے، اپنی موسیقی کے ذریعے سے، اپنے ڈراموں کے ذریعے سے، ڈرامے لکھنے کے ذریعے سے، پروڈیوس کرنے کے ذریعے سے، اداکاری کے ذریعے سے، وہ آپ کو بے حیا کر رہا ہے، وہ آپ کے ایمان کی پونجی کو لوٹ رہا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ریکریشن اور تفریح فراہم کرتا ہے، آپ اس کے پرستار بنے ہوئے ہیں. اس کا انٹرویو اخبار میں آیا تو آپ بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں، بچیاں بچے پڑھ کے اس جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک بغیرت چینل نے موسیقی کے پروگرام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد کتنے سینکڑوں ہر شہر میں لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ گانے کا ٹیسٹ دینے کے لیے جمع ہو گئے. تو یہ اصل میں کیا ہے کہ ہم ان میراثیوں کو اپنا ہیرو سمجھ رہے ہیں. اسی طرح اور کہتے ہیں یہ اسٹار ہے، یہ فلم اسٹار ہے، یہ کرکٹ اسٹار ہے، کس قدر یہ غلط اصطلاح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے راہ پا جاؤ. ہمیں شیطانی کلچر کہتا ہے کہ نہیں، یہ فلم کا اداکار اسٹار ہے، یہ فلم اسٹار ہے، یہ کرکٹ کھیلنے والے لفنگے یہ اسٹار ہیں، یہ ہیرو ہیں تمہارے، تم بھی ان کی طرح جو ہے وہ قوم کا ٹائم برباد کرو. 5 دن تک تم جو ہے وہ قوم کے وسائل اور قوم کا ٹائم برباد کرو، یہ ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو ہم انہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قومی ہیرو ہیں، یہ ہمارے کرکٹ کھلاڑی ہیں، یہ ہمارے فلم اسٹار ہیں، یہ ہمارے ٹی وی اسٹار ہیں، یہ ہمارے اسٹیج اسٹار ہیں، یہ ریڈیو اسٹار ہے، یہ حقیقت میں ہمارے دشمن ہیں. لیکن ہم انہیں کسی اور نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ اپنا کام کر کے ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں. وہ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے ایجنٹ ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں. ہر ایسا لیڈر جو دنیا داری کی طرف بلا رہا ہو، اللہ کی طرف نہ بلا رہا ہو، نیکی کا حکم نہ دے رہا ہو، برائی سے نہ روک رہا ہو، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے وہ. لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا قائد ہے. خواہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی قبیلے کا سردار ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو، چاہے وہ کوئی مذہبی پیشوائی کیوں نہ ہو. اگر وہ مذہبی پیشوا بھی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے، نفرتیں پیدا کر رہا ہے، امت کو جوڑنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ امت کو بکھیر رہا ہے، وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ شیطان کا ایجنٹ ہے وہ. لیکن ہم انہیں کچھ اور سمجھ رہے ہیں، یہ مذہبی پیشوا ہیں، یہ روحانی پیشوا ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں. تو فرمایا کہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھتے. انہ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں رکھتے. قصور اپنا ہوتا ہے تبھی شیطان کا حملہ کامیاب ہوتا ہے. جیسے بیماری میں، بیماری کا اثر کب ہوتا ہے؟ جبکہ ہمارے اپنے اندر کی مزاحمت کمزور پڑتی ہے. ورنہ ہر وقت ہمارے وجود میں جراثیم جا رہے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں تو ہوا کے ساتھ بہت سارے جراثیم جاتے ہیں، پانی میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، غذا میں ہوتے ہیں. اندر ہماری مزاحمت جب تک مضبوط ہوتی ہے تو ہمارے اندر اللہ نے نظام رکھا ہے جو کہ ان جراثیم کو قتل کر دیتا ہے. اور جب وہ اندر کی مزاحمت کمزور پڑتی ہے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر دوا کے ذریعے سے ہماری مزاحمت کی قوت کو پھر سے تقویت دیتا ہے، وہ پھر سے اس قابل ہوتی ہے کہ وہ دشمن جراثیم کو وہ ختم کر دیتے ہیں. اسی طریقے پر شیطان کا حملہ اسی پر ہوتا ہے جو خود کمزور ہو چکا ہو، جس نے اپنا تعلق قرآن سے کم کر لیا ہو، جس نے اپنا تعلق نیک لوگوں سے کم کر لیا ہو. آپ اچھی محفلوں میں آتے رہیں، قرآن سمجھ سمجھ کر پڑھتے رہیں، شیطان کا حملہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ڈٹے رہیں گے. لیکن آدمی خود اگر ذرا قرآن سے، نیک لوگوں سے، اچھی صحبتوں سے دور ہو جائے تو پھر یہ برے لوگ ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں اور انسان کے ایمان کی پونجی کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہم نے ان شیطانوں کو دوست بنایا ہے ان کا جو ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یہ خاص طور پر تو اشارہ ہے مکے والوں کی طرف. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں بالکل برہنہ ہو کر، اور جب پوچھا جاتا ہے تم یہ کیوں کر رہے ہو، تو جی ہمارے باپ دادا بھی برہنہ ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور انہوں نے خود سے نہیں کیونکہ کام شروع کیا ہوگا، ضرور اللہ نے اس کا حکم دیا ہوگا اور تبھی وہ یہ کر رہے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بے حیائی کی کا کام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتا ہوا پایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. اور ایک فلسفہ ہے پورا کہ جب اللہ کیا نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ لباس کے ساتھ پیدا کیا تھا؟ یہ لباس تو تکلف ہے، کن تکلفات میں پڑ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا پورا تعلق والہانہ بے تکلف ہونا چاہیے، ایک فلسفہ باقاعدہ سے پیش کیا جاتا ہے. لہذا آپ کو نظر آئے گا کہ بعض جو ہے وہ نام نہاد قسم کے صوفی بھی، روحانی لوگ بھی، وہ بھی بعض اوقات بالکل بغیر لباس کے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا تھا ایک شخص کو، جب بی جے کالج میں پڑھتے تھے 79-80 میں جاتے تھے، تو کالے پل کے مزار سے پہلے ایک شخص بیٹھا ہوتا تھا بالکل برہنا، اور لمبے لمبے اس کے بال. اسی طریقے پر آپ دیکھیں گے بعض ملنگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، لباس بڑا کم سا ہوتا ہے اور بہت سارا اپنے زنجیریں اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ساری چیزیں بالکل غیر مسنون، لیکن لوگ سمجھ رہے کہ بڑے پہنچا ہوا ہے. جو بالکل برہنا ہے وہ بہت زیادہ وہ پہنچا ہوا ہے. بالکل یہ چیزیں آج ہمارے ہاں بھی ہیں. ابھی حال ہی کا ایک واقعہ جو بتاتا ہے کہ ہم خود ہمارے اپنا تصورات یہ ہیں. لاہور میں موسیقی کا ایک پروگرام ایک پرائیویٹ کالج میں ہوا، لڑکیوں کا کالج تھا اور رات گئے تک چلتا رہا. جب پروگرام ختم ہوا تو لڑکیاں ایک گویے سے، ایک مراسی سے آٹوگراف لے رہی تھی. ہم نے بڑے اچھے اچھے نام ان کے رکھے ہوئے ہیں، آرٹسٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے، حقیقت میں مراسی اور بانڈ ہیں. اور اس کے بعد اتنا رش تھا کہ بھگدڑ مچی، اور اس میں سرکاری خبروں کے مطابق 3 لڑکیاں کچل کے ماری گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرمائے. انتہائی افسوسناک موت ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے اس کے دوران یہ موت آئی ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ فرماتے ہرگز نہ مرنا مگر حالت فرما برداری میں. میڈیا اگر ایسا کوئی حادثہ ہوا ہوتا کسی عورتوں کے مذہبی اجتماع میں، خوب اس کو اچھالتا کہ دیکھو یہ مولوی ہیں اور یہ اجتماع کرتے ہیں، اور دیکھو کس طرح سے انہوں نے کوئی انتظام نہیں کر رکھا تھا سیکورٹی کا، اور عورتیں بیچاری ماری گئیں، عورتوں کو دشمن ہے یہ مولوی. میڈیا اس پوری خبر کو پی گیا، لیکن مسلم لیگ کاف کی ایک رکن اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کر دی کہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے، 3 بچیاں ہلاک ہوئی ہیں، لہذا پابندی لگا دی جائے کہ آئندہ سے کالجوں میں اس قسم کے جو ہے وہ پروگرام، میوزیکل کنسرٹس وہ نہیں ہوں گے. کالجوں میں ان پروگراموں کا کیا کام ہے؟ اور اس وقت پوری اسمبلی نے، اپوزیشن نے اور حکومت جو ہے وہ نواز لیگ کی وہاں حکومت ہے، انہوں نے، پیپلز پارٹی نے، سب نے اس قرارداد کی حمایت کر دی. قرارداد متفقہ طور پر پاس ہو گئی. بس جو قرارداد کا پاس ہونا تھا کہ میڈیا کو تو آگ لگ گئی، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے میڈیا میں اسمبلی کے ممبران کی وہ ذلیل کیا گیا ہے، جو ہے وہ اسی طرح کے جو برگر قسم کے لڑکے لڑکی ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز نشر کیے گئے. یہ تک کہا گیا کہ ہم سمجھے تھے کہ گنوار اور جاہل دیہاتوں میں ہوتے ہیں، معلوم ہوا کہ نہیں پنجاب اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جناب توبہ کی ہے فوراً، ہماری پنجاب حکومت کے وزیر نے آ کر فوراً کہا کہ ہمارے اس قرارداد سے کوئی تعلق نہیں اور اس قسم کے پروگرام جاری رہیں گے. اس قسم کے پروگرام ہماری روایات ہیں، یہ ہماری ثقافت ہے. یہ ہے وہ بات کہ وجدنا علیہ آباءنا، گویا ہمارے باپ دادا بھی مراسی تھے، ہمارے باپ دادا بھی گویے تھے، یہ ان کی روایات ہیں، یہ روایات جاری رہیں گی. معاذ اللہ، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہماری یہی روایات ہیں؟ اور اس کے بعد پھر پنجاب اسمبلی نے فوراً جو ہے اپنی قرارداد واپس لے لی اور کہا کہ ہم متبادل قرارداد اس کے اس میں لے کر آئیں گے اور کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ثقافت یہی ہے، یہ ہندوانہ ثقافت کو ہم نے اپنی ثقافت بنا لیا ہے. لہذا وہ شادی بیاہ لگتی نہیں ہے جس شادی بیاہ میں یہ سارے کے سارے ناچ گانے، مخلوط محفلیں اور مہندی، اور اس میں مردوں عورتوں کی اٹھیڑیاں نہ ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کون سی شادی ہے؟ فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا اور اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوگا. ہمارے باپ دادا خود تو کام شروع نہیں کر سکتے، ضرور اللہ کا حکم ہوگا. فرمایا، جواب دیا گیا، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک اللہ تعالی فاشی کا حکم نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی حیا کا حکم دیتا ہے. میں جس ادارے میں پہلے جاب کرتا تھا تو وہاں پر ایک دفعہ ایک سرکولر آیا کہ تمام اسٹاف ممبران کی گیٹ ٹوگیدر ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ اپنی بیگمات کو ساتھ لے کر آئیں، اور بچوں کو ساتھ لے کرنا ہے، اس لیے کہ بچے ساتھ آتے ہیں تو پھر بیگمات سے بے تکلفی میں ذرا رکاوٹ پڑتی ہے. تو جب سرکولر میری میز پر آیا تو مجھے تو آگ لگ گئی. تو میں نے اس پہ لکھ دیا کہ گولڈن چانس ٹو سی دا وائز آف ایچ ادر، ایک دوسرے کی بیویوں کو دیکھنے کا بڑا سنہری موقع ہے، ضرور آئیے اس میں. اب جناب وہ ایم ڈی کے پاس جا کے دکھایا کہ نوید صاحب نے اس کے اوپر یہ لکھ دیا. اب ایم ڈی نے ایکسپریشن کال کر لی کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے. میں نے کہا اس میں کیا غلط بات ہے, اس میں آپ لکھ رہے ہیں کہ بچوں کو لے کر نہ آئے, بیویوں کو ضرور لے کر آئے, تو مقصد کیا بیویوں کو لانے کا. اب اس پہ جب ہنگامہ ہوا, دو گروپ بن گئے, تو میں نے اس کے اوپر پھر ایک نوٹس بورڈ پہ ایک نوٹس لگا دیا, چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو. ایک اللہ کا راستہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو شرم و حیا کا حکم دیتا ہے, لا یامر بالفحشاء, فحاشی کا حکم نہیں دیتا. دوسرا شیطان کا راستہ ہے, انما یامرکم بالسوء والفحشاء. خیر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کو پھر اثر پڑ گیا, میں نے کہا خود فیصلہ کر لیجئے, شیطان کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ راستہ اختیار کرنا ہے اللہ کا. تو پھر بہت سے لوگ گئے اس میٹنگ میں, اس گیٹ ٹوگیدر میں, لیکن بغیر بیویوں کے چلے گئے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس طرح کی مخلوط محفلیں, یہ شیطان والی محفلیں. ڈاکٹر سارا احمد صاحب تو بڑے دھڑلے سے ایک بات کہا کرتے تھے, یہاں ہل پارک کے پاس ایک بڑی خوبصورت مسجد ہے, اس کی چھت بڑی پھول کی طرح ہے. اس مسجد میں ضیاء الحق کے ایک عزیز تھے, ان کی بیٹی کا نکاح تھا. ڈاکٹر صاحب وہ نکاح پڑھا رہے تھے, این ابھی نکاح شروع ہونے والا تھا کہ ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ. پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا سیکورٹی کے بنیاد پر. تو جب نکاح ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ضیاء الحق سے, مطلب وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا, اس سے کہا ہے کہ ضیاء الحق صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نکاح کی محفل میں دلہن کیوں نہیں آئی. اصل تو آج دلہا اور دلہن کا زندگی بھر کا ایک پیکٹ ہو رہا ہے, زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہو رہا ہے. دلہن کی طرف سے ایک وکیل ہے, دو گواہ ہیں, دلہن موجود ہی نہیں. اور جبکہ آپ بھی کہتے ہیں مساوات کا نام, اسلام کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور ساتھ آپ مساوات مرد و زن کے آپ بھی قائل ہیں, اپنی بیوی کو بے پردہ لے کر آپ پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہاں کیوں نہیں ہے. خیر ضیاء الحق کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ سخت تنقیدیں بھی سنتا تھا, مگر خاموشی سے سر جھکا کے وہ سنتا رہا. انہوں نے کہا کہ اسلام میں مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے, دلہن اس محفل میں نہیں آ سکتی, دلہن کی طرف سے وکیل ہے اور دو گواہ ہیں. لہذا نکاح میں تو دلہن نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد رخصتی میں اور اس کے بعد ولیمے میں ساری مخلوط محفلیں سج رہی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟ بتاؤ اللہ نے کہاں حکم دیا ہے کہ تم بہرنا ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرو, یا کہاں اللہ نے فحاشی کا حکم دیا ہے؟ تم اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر رہے ہو. قل امر ربی بالقسط, اے نبی کہیے کہ میرے رب نے تو عدل کا حکم دیا ہے, اور فحاشی یہ بے انصافی ہے, یہ ظلم ہے. یہ کیوں؟ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مرد کی پوری توجہ اپنی بیوی پر رہے اور بیوی کی پوری توجہ اپنے شوہر پر رہے, خاندان مضبوط ہو. لیکن جس معاشرے میں بے حیائی ہوتی ہے اس میں خاندان کا ادارہ کمزور پڑتا ہے. مرد کی نگاہ کسی اور عورت پر ہے, اس کے ساتھ اس کا ملنا جلنا بھی ہے, اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اس سے محفلوں میں گفتگو بھی کر رہا ہے, لازماً اس کی توجہ اپنی بیوی پر کم ہوگی. بیوی کے ساتھ ظلم ہے کہ نہیں؟ اور بیوی اگر وہ دوسرے مردوں کے ساتھ ملوث ہے تو اس کی توجہ اپنے شوہر پر کم ہوگی, ظلم ہے کہ نہیں؟ اور یورپ میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں اس وقت مصیبت کیا ہے؟ خودکشیاں بہت زیادہ اس وجہ سے ہیں کہ سکون لٹ گیا. دفتر میں کاروبار میں سکون وہاں تو ہوتا نہیں, سکون کہاں ملتا ہے؟ گھر پہ ملتا ہے, بیوی کے پاس آ کے ملتا ہے. لیکن کب ملے گا؟ جبکہ پتا ہو کہ یہ بیوی صرف میری بیوی ہے, اس کے سارے کے ساری وفاداریاں میرے ساتھ ہیں. لیکن جب اسے شک ہو میرے بعد پتہ نہیں بیوی کہاں کی ملوث رہی ہے, تو پھر کہاں سکون ملے گا؟ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے میاں بیوی کا رشتہ سکون کے لیے, سکون آئے لے. اولاد کے بارے میں شک ہوتا ہے پتہ نہیں میری ہے کہ نہیں, تو ظلم ہے بیچاری اولاد کے ساتھ بھی اور ظلم ہے یہ بھی عورتوں کے ساتھ بھی. تو فرمایا قل امر ربی بالقسط, اے نبی کہیے کہ میرا رب تو عدل کا حکم دیتا ہے. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد, اور اللہ حکم دیتا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو بالکل سیدھا اللہ کی طرف کر لو, بجائے اس کے کہ تم طواف کے وقت بھی تم برہنہ ہو جاؤ. حکم تو یہ ہے کہ تم اپنے رخ کو بالکل سیدھا اللہ کی طرف کرو اور اپنا جائزہ لو کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں. میں پڑھ رہا ہوں ایاک نعبدو, اے اللہ ہم آپ کی غلامی کرتے ہیں, اب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کیا واقعی غلامی کر رہے ہو. اگر باہر جا کر تمہارے معاملات بےحدگی کے ہیں, بے حیائی کے ہیں, تم گندے مناظر ٹی وی پر دیکھ کر نماز پڑھنے آئے ہو, بعد میں جا کے پھر تم دوبارہ باوضو ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا تم یہ جھوٹ بول رہے ہو تم اللہ سے. تمہارے گھر پہ پردہ نہیں ہے, محرم نہ محرم کی تمیز نہیں ہے, سطر کے احکامات پر عمل نہیں ہے, اور تم کہہ رہے ہو اللہ ہم آپ کی غلامی کرتے ہیں. تو نماز تو فحاشی سے روکتی ہے, ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء, نماز تو فحاشی سے روکتی ہے. تمہاری نماز کیا ہے؟ یہ پھر نماز نہیں ہے, پھر تم ایک خام خائی کا تم ایک وہ پورا کر رہے ہو رسم کو. تو ہر نماز کے وقت اپنے رخ کو سیدھا کرو اللہ کی طرف, ودعوہ مخلصین لہ الدین, اور اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تم اللہ کا کہنا مانو تو اللہ بھی تمہاری دعا سنے گا. تم تو اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کرو, جھوٹ بولو, اے اللہ میں آپ کی غلامی کرتا ہوں اور کروں گا, اور وہ یہ کہ تم رشوت بھی لے رہے ہو, تمہارا ترازو بھی ٹھیک نہ ہو, تم ملاوٹ والا مال بھی بیچ رہے ہو, تم کاروبار میں جھوٹ بھی بول رہے ہو, نوکری میں ڈنڈی بھی مار رہے ہو, گھر میں تمہارے پردہ نہ ہو, اور آ کر تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ میں آپ کی غلامی کرتا ہوں اور کروں گا. تو فرمایا کہ پھر جب تم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو اللہ تمہاری کیسے سنے گا؟ تو اللہ کو پکارو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. کیوں؟ کما بدعکم تعودون, جیسے اس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے تم دوبارہ لوٹائے جاؤ گے, اور جب دوبارہ لوٹائے جاؤ گے تو حساب کتاب ہوگا کہ تم نے دنیا کی زندگی میں میرے سامنے آ کے جھوٹ بولا تھا کہ سچ بولا تھا, سچے دعوے کیے تھے کہ جھوٹے دعوے کیے تھے, سچے وعدے کیے تھے کہ جھوٹے دعوے کیے تھے. تو یہ بات مجھ سے اور آپ سے اسی جانی ہے قیامت کے دن. ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں سوال ہوگا. تو ہر نماز میں ہم عہد کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے, اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلال, تو ایک فریق تو وہ ہے جو کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. وہ فریقن حق علیہم الضلال, اور ایک اور فریق ہے کہ جس پر گمراہی کا اطلاق ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں, کون ہیں؟ انہم متخذو الشیاطین اولیاء من دون اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر. ویحسبون انہم مہتدون, اور سمجھتے ہیں کہ بڑے ہدایت پر ہیں. جو عورت پردہ کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ بیکورڈ ہے, یہ پرسودہ ہے, اور جو عورت بالکل ماڈرن ہے, فیشن کے مطابق ہے, بے حیا ہے, اس کو بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے. شلوار قمیض کو بدھوؤں کا لباس سمجھا جاتا ہے, اور پینٹ شرٹ اور مغربی لباس کو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ شخص ہے جو بڑا اسمارٹ ہے, اور یہ بالکل زمانہ ساز زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے. جو آدمی خوب فراڈ کرے, لوٹ مار کرے, وہ بڑا کامیاب ہے, اور جو آدمی روکی سوکی پہ گزارا کرے کہ بدھو ہے, موقع ملا تھا اس کو, اس نے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے ساتھ کے کلرک ہیں, بڑے شاندار گھر بنا لیے انہوں نے, اور گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور یہ جاتا بھی بس پر ہے, اور گھر بھی اس کا کرایہ کا ہے. تو جو آدمی شریعت پر ہے وہ صفحہ میں ہے, قرآن مجید کے الفاظ ہیں. منافقین کہتے تھے انؤمن کما امن صفحہ, صحابہ کے بارے میں کہتے تھے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں, معاذ اللہ, وہ صحابہ اکرام کو بیوقوف کہتے تھے. اللہ نے فرمایا الا انہم الصفحہ, یہ منافق بیوقوف ہیں, یہ تھوڑی سی زندگی میں عیش کر رہے ہیں, اور لاللہ محدود زندگی میں جہنم کے اندر جلیں گے. اور عقلمند صحابہ اکرام ہیں, آج روکی سوک میں گزارا کر رہے ہیں, آج قربانیاں دے رہے ہیں دین کے لیے, لیکن لمبی زندگی میں عیش کریں گے. تو فرمایا کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ہدایت پر ہیں, تو یہ بہائی کا راستہ بہت برا راستہ ہے. سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, کافروں میں نہیں, کافر تو پہلے ہی بے ایمان ہیں, لہذا ان میں بے حیائی پھیلتی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. تو ہم بڑے مجرم ہیں, ہم اپنے گھر پہ ٹی وی کے ذریعے سے بےہودہ اخبارات لا کر اور بہودہ قسم کے مناظر اپنے گھر والوں کو دکھا کر ہم مسلمانوں کے ایمان کی دولت کو لوٹ رہے ہیں. اگر یہ کام ایک کافر کے ہاں ہو رہا ہے تو اتنا برا نہیں ہے, وہ پہلے ہی بے ایمانہ ہے, اس کے پاس پہلے ایمان کی پونجی نہیں. لیکن جن کے پاس ایمان کی پونجی ہے بھی, ہم ان کی پونجی بھی لٹا رہے ہیں, یہ زیادہ بڑا ظلم ہے. تو ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورہ نور آیت 19. جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحاشی کی اشاعت ہو ان کے لیے زندگی, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. تو ہم سب مجرم ہیں, اخبارات کے مالکان بھی مجرم ہیں کہ جو دو پیسے کی خاطر بےہودگی معاشرے میں اس کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں. یہ بڑے بڑے چینلز کے اور بڑے بڑے جو نیٹ ورک ہیں, یہ فلان جیو نیٹ ورک اور فلان نیٹ ورک, یہ سب کے سب بھی بہت بڑے مجرم ہیں. پھر ان کے اندر کام کرنے والے, ڈرامے پروڈیوس کرنے والے اور ڈراموں میں کام کرنے والے, ان کو لکھنے والے, ان میں معاونت کرنے والے اور ان کو اپنے گھروں میں دکھانے والے, یہ سب کے سب جو ان کے اندر برابر کے شریک ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس بہائی کی اشاعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے بنی آدم ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کیا کرو. دنیا میں تم کسی بڑے شخص کی محفل میں جاتے ہو, کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہو, کہیں انٹرویو دینے جاتے ہو, تو کتنا اپنے لباس کا خیال رکھتے ہو. تم اللہ کے دربار میں آ رہے ہو, لہذا جب بھی اللہ کے دربار میں آؤ, نماز پڑھنے آؤ, تو اچھے لباس میں, اپنے بال بھی سنوار کے آؤ, اپنی داڑھی بھی سنوار کر آؤ اور مکمل لباس میں آؤ. تو فرمایا اپنی زیب و زینت اختیار کرو ہر نماز کے وقت. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا, اور کھاؤ اور پیو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی پاکیزہ چیز جو پیدا کی ہے وہ حرام نہیں کی ہے. جائز ذرائع سے حاصل کرو, کھاؤ اور پیو. ولا تصرفو, اسراف مت کرو, ضائع مت کرو. جتنے ضرورت ہے اس کے مطابق بناؤ, اتنے اس کے مطابق کھاؤ. جتنا ضروری لباس ہے اتنا لباس اپنے لیے بناؤ, اسراف مت کرو. انہو لا یحب المسرفین, بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی شرم و حیا کی اقدار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کے لیے بھی اس پر عمل آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو کے ماحول کو ہمیں پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.